حدیث مبارکہ کی محفل میں آداب ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہوں باوضو ہو کر بیٹھیں، خوشبو لگائیں، حمدن اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم، بالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام، يقول العبد الفقير والفقار أحمد، حدثني حضرة الأستاذ حافظ البخاري مولانا محمد جعفر بن محمد أمير، قال حدثني الشيخ مولانا محمد مالک کاندلوی نور اللہ مرقدہ، قال حدثنی ابی محمد ادریس، قال حدثنی ابی محمد اسماعیل، قال حدثنی علی بن زاہر البتری المدنی، قال حدثنی محمد عابد، قال حدثنی صالح العمری، قال حدثني محمد بن سنة العمري، قال حدثني أحمد بن العجلي، قال حدثني قطب الدين، قال حدثني أحمد بن عبد الله، قال حدثني المعمر الشيخ يوسف هروي المشهور بسه صد سالة، قال حدثني محمد بن شاد، قال حدثني يحيى بن عمار، قال حدثني محمد بن يوسف عن الفربري، قال حدثني الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث وسيد المحدثين ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ الجعفی البخاری رحمت اللہ رحمتا واسعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، حدثنا الهميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی. حدیث کی تعریف یہ ہے، علم یدرک به اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله واحواله واقوال الصحابۃ والتابعین وافعالهم واحوالهم. اس علم کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت بیان فرمائی، چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبر اللہ امرأً سمع مقالتی فوعاها ثم ادعاها كما سمعها. اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، اس کو محفوظ کیا اور پھر اس کو جیسے سنا تھا ویسے دوسرے تک پہنچا دیا. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما دینا. قیل پوچھا گیا، کما خلفاؤک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون؟ قال آپ نے ارشاد فرمایا، الذین یروون احادیثی، کہ جو میری احادیث کی روایت بیان کریں گے وہ میرے خلفاء ہوں گے. چنانچہ اس کتاب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ان کا اصل نام تھا محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ الجعفی البخاری. ان کی ولادت 194 ہجری میں ہوئی بعد صلاۃ الجمعہ تھی، اور ان کی وفات 256 ہجری میں ہوئی فی لیلۃ عید الفطر. چنانچہ ازبکستان کا ایک شہر ہے سمرقند، اس کے قریب ایک دیہات ہے اس کا نام ہے خرتنگ، وہاں پر وہ مدفون ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں سے یہ ہے کہ آپ 55 میں یتیم ہو گئے تھے، اور سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں یتیم ہی در یتیم بنتے ہیں. چنانچہ ان کی تربیت ان کی والدہ نے اور ان کے بڑے بھائی احمد بن اسماعیل نے کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ ایک انوکھا واقعہ ہے کہ آپ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، بینائی چلی گئی تھی، مگر ان کی والدہ ماجدہ نے اللہ رب العزت کے سامنے فریاد کی، دعا کی. یہ ماں کی دعا تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کو بینائی واپس لوٹائی، اور پھر اللہ نے ان سے ایسا کام لیا جس سے لاکھوں انسانوں کو روحانی بینائی ملی. 16 سال کی عمر میں حرمین شریفین کا سفر نصیب ہوا. اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو عبداللہ بن مبارک اور وقی بن جراح کی روایات یاد تھی. 18 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ کی چاندنی رات میں انہوں نے تاریخ کبیر لکھی، پھر قضائے صحابہ و تابعین لکھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک سیکھنے کے لیے بہت سفر کیے، حجاز، شام، مصر، بغداد، کوفہ، بصرہ اور خراسان کے سفر کیے. 1080 اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا. اللہ رب العزت نے اتنی قبولیت عطا فرمائی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 90,000 شاگردوں کو حدیث پاک پڑھائی. جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں جہاں اور محدثین کے نام آتے ہیں، وہاں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اس سے آپ ان کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو قوت حافظہ دی تھی جس کو فوٹوگرافک میموری کہتے ہیں. قال ابن المجاہد، ابن مجاہد کہتے ہیں، کنت عند البیکندی، کہ میں ایک مرتبہ بیکندی کے پاس گیا، فقال لی، تو وہ مجھے کہنے لگے، لو جئت قبل، اگر تم تھوڑی دیر پہلے آ جاتے، لرائیت صبیا یحفظ 70,000 حدیث، تو تم ایک لڑکے کو میرے پاس دیکھتے جس کو 70,000 احادیث یاد ہیں. گویا لڑکپن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 70,000 احادیث کو یاد کر لیا تھا. خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں احفظ 100,000 حدیث صحیح و 200,000 حدیث غیر صحیح. مجھے 100,000 حدیثیں صحیح یاد ہیں اور 200,000 حدیثیں غیر صحیح بھی یاد ہیں. چنانچہ لڑکپن میں انہوں نے اپنے استاد کو ایک غلطی کی نشاندہی کی. جب استاد نے جا کر اصل کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا تو وہ بات ٹھیک تھی. استاد نے کہا کہ یہ لڑکا اپنے وقت میں کوئی بہت بڑی شخصیت بنے گا. استاد کی بات سچ نکلی اور اللہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا رتبہ عطا فرمایا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبولیت کی بنیادی وجہ ان کا تقویٰ تھا, ان کے دل میں خدا خوفی تھی. چنانچہ حافظ رجا فرماتے ہیں وَآیَتٌ مِّنْ آیَاتِ اللَّهِ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ, وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے جو نشانی زمین پر چلتی تھی. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسی بڑی شخصیت یہ کہتی ہیں کہ مَا أَخْرَجَتْ خَرَسَانُ مِثْلَ محمد بن اسماعیل البخاری, کہ خراسان میں محمد بن اسماعیل بخاری جیسی شخصیت پھر پیدا نہیں ہوئی. ایک مرتبہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث بیان فرمائی تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ کو اتنا پیار آیا, فرمانے لگے دعنی اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین و یا سید المحدثین و طبیب الحدیث فی علیہ, اے میرے استاد مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دوں, اے استادوں کے استاد اور محدثین کے سردار. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ آپ کے بدن مبارک پر مکھیاں ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کو اڑا رہے ہیں. انہوں نے اپنا خواب اپنے استاد ابو اسحاق کو بتایا تو انہوں نے تعبیر دی کہ انت تذب عنہ الکذب, کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث میں جو ملاوٹ ہوگی اس کو دور کر دو گے. چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کو کب لکھا, یہ ایک عام طور پر کوشچن ہوتا ہے جو طلباء سے پوچھا جاتا ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ 217 ہجری میں کام شروع ہوا اور 233 ہجری میں یہ کام مکمل ہوا. چنانچہ طریقہ تالیف یہ تھا, حدیث مبارکہ کو لکھنے کا طریقہ یہ تھا. فتح الباری میں امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ صنفت کتابی فی المسجد الحرام, میں نے بخاری شریف کی کتاب کو مسجد حرام میں لکھا. وما ادخلت فیہ حدیثا حتی استخرت اللہ, میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں نہیں شامل کی جب تک کہ اس بارے میں میں نے اللہ سے استخارہ نہیں کر لیا. وصلی تو رکعتین, اور پھر میں نے 2 رکعت نماز ادا کی. وتیقن تو صحتہ, حتیٰ کہ مجھے اس کی صحت کا یقین ہو گیا, تب میں نے اس کو بخاری شریف میں شامل کیا. اور یہ بھی روایت ہے کہ اللہ بخاری حول تراجمہ بین قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و منبرہ, کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو اس کے تراجم تھے ان کو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اور منبر کے درمیان, جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں, وہاں پر لکھا. وَقَانَ يُصَلِّ لِكُلِّ تَرْجِمَةٍ رَكْعَتَيْنِ, اور ہر ترجمۃ الباب لکھنے سے پہلے وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اپنے اللہ سے دعا مانگتے تھے, پھر اسے لکھتے تھے. طلباء سے ایک کوشچن اور بھی پوچھا جاتا ہے کہ بخاری شریف میں کل احادیث کتنی ہیں. چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کی پوری احادیث کو 600,000 حدیثوں میں سے چن کر لکھا. فرماتے ہیں کہ اخرج تو حاض الکتاب من نحو 600,000 حدیث. امام نووی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ بخاری شریف کی کل احادیث 7275 ہیں، مگر بہت سی احادیث بار بار آئی ہیں، ان کو اگر ایک شمار کریں تو بغیر مقررات کے 4000 احادیث ہیں۔ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ کل احادیث 7397 ہیں، بغیر مقررات کے 2761 ہیں۔ مقررات سے مراد جیسے ابھی حدیث مبارکہ تلاوت ہوئی، انما الاعمال بالنیات۔ اب یہ حدیث بخاری شریف میں 7 جگہ پر آئی ہے، ایک باب کیف کان بدء الوحی میں، دوسرا باب ما جاء عن الاعمال بالنیات، تیسرا کتاب الفتن میں، چوتھا باب الہجرہ، پانچواں باب النکاح، چھٹا باب النذور، اور ساتواں کتاب الحیل۔ تو ایک ہی حدیث مبارکہ 7 جگہوں پر مختلف مضامین کی وجہ سے آئی، تو حقیقت میں تو یہ ایک ہی حدیث ہے، اس لیے بغیر مقررات کے امام نووی کے مطابق 4000 احادیث ہیں اور ابن حجر رحمت اللہ علیہ کے مطابق 2761 احادیث ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو شرائط تھیں حدیث پاک کی روایت کی، وہ بہت سخت تھیں۔ وہ فرماتے تھے کہ حدیث کی روایت کرنے والا بندہ مسلمان ہو، عادل ہو، سلیم العقل ہو، اور ہر طبقہ میں اس حدیث کے 2 راوی ہوں۔ تیسرا یہ کہ وہ شخص حدیث کا حافظ ہو، اور چوتھا یہ کہ وہ ثقہ اور معتبر ہو، پانچواں یہ کہ اپنے استاد سے اس کی ملاقات سفر میں یا حضر میں ثابت ہو۔ طلباء سے ایک کوشچن یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ بخاری شریف کتاب کا پورا نام کیا ہے؟ امام نووی بھی رحمت اللہ علیہ کے مطابق اس کا پورا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ۔ الجامع کہتے ہیں امور ثمانیہ کی وجہ سے، کہ وہ احادیث ہیں جن میں سیر بھی ہے، آداب بھی ہے، تفسیر ہے، عقائد ہیں، اور اشراط الساعہ اور احکام مناقب، ان سب کی وجہ سے اس کو امور ثمانیہ کہا جاتا ہے، تو الجامع کہا گیا۔ الصحیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں صحت حدیث کا بہت انتظام رکھا گیا۔ المسند کہا جاتا ہے کہ سند متصل کے ساتھ مرفوع حدیث بیان کی جائے۔ المختصر کہا گیا کہ حدیث کا چناؤ کیا گیا۔ من امور رسول اللہ، اس سے حدیث مراد ہے، و ایام ہی، اس سے نبی اسلام کے غزوات مراد ہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق بخاری شریف کا پورا نام الجامع الصحیح المسند من حروف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنن ہی و ایام ہی۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے ایک ایسی کتاب لکھنے کا کہ یہ توفیق عطا فرمائی کہ جس نے امت کو ہدایت کی راہ دکھا دی۔ احادیث کے اوپر تو ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، مگر ان میں سے 6 کتابیں ایسی ہیں کہ جن کو صحاح سکہ کہتے ہیں، 6 کتابیں جن میں بہت صحیح احادیث کو جمع کیا گیا، جیسے بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی اور ابن ماجہ، ان کو صحاح سکہ کہتے ہیں۔ اور یہ پھولوں کا گلدستہ ہے، کہتے ہیں نا ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر رس، ہر پھول کا رنگ اور خوشبو جدا ہوتی ہے۔ ان 6 کتابوں میں سے ہر کتاب کا اپنا ایک انداز ہے، اسلوب ہے، اور اس کی اپنی افادیت ہے۔ چنانچہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے مطابق حدیث کی فنی معرفت اصول کے بغیر ممکن نہیں تھی، انہوں نے کتاب کا آغاز اصول حدیث سے کیا، جس کو مقدمہ مسلم کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد تالیف عمل بالحدیث کیا، اور یہ عمل بالحدیث حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن نہیں، لہذا انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابواب سے کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، تینوں کا مقصد فقہی ترتیب پر روایات کو جمع کرنا تھا۔ انہوں نے کتاب الصلاۃ یعنی کتاب الطہارہ سے اس کا آغاز کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقصد تالیف تھا وہ یہ کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کیونکہ اس کا مدار وحی الہی پر ہے جو خطا اور نسیان سے پاک ہے، لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیف کان بدء الوحی اس سے اس کتاب کا آغاز کیا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ صحاح ستہ کا خلاصہ یوں بیان کرتے ہیں، یہ اہم بات ہے طلباء اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، کہ ترمذی شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آئمہ مذاہب ہر حدیث کے متعلق کیا فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف سے ان کے دلائل معلوم ہوتے ہیں، بخاری شریف سے استنباط کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور مسلم شریف سے دلائل کی تقویت کے لیے اسی مضمون کی دوسری احادیث معلوم ہوتی ہیں جن کو مؤیدات کہتے ہیں۔ نسائی شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حدیث مستدل بن رہی ہے اس میں کوئی علت تو نہیں، اور ابن ماجہ کی مدد سے مصنف کی مدد کے بغیر علت تک پہنچنا آسان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی ایک کوشچن سامنے آتا ہے کہ بخاری شریف اسحل کتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد ساری کتابوں میں سب سے صحیح کتاب ہے، چنانچہ اس پر ایک شعر کہا گیا، تنازع قوم فی البخاری و مسلم لدی فقالوا ای زین یقدم، کہ قوم کے اندر یہ تنازع ہوا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں سے کون سی زیادہ فائق ہے اور بہتر ہے۔ زینی کا لفظ حازین یعنی ان دو سے نکلا ہے۔ اقل تو شاعر کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا، لقد فاق البخاری صحتن، کہ صحت حدیث میں بخاری شریف فائق ہے، کما فاق فی حسن صناعت مسلم، جیسے حسن صناعت میں مسلم شریف کا درجہ بلند ہے۔ اب اس کی پانچ مختلف دلائل سن لیجئے جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بخاری شریف کا درجہ صحت حدیث میں مسلم شریف سے اوپر ہے۔ سب سے پہلے ہے روات، جو راوی ہیں ان کی عدالت، چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو منفرد روات ہیں وہ 435 ہیں، جبکہ امام مسلم کے جو منفرد روات ہیں وہ 620 ہیں۔ ان 435 میں امام بخاری کے جو متکلم فی ہیں وہ 80 ہیں، اور جو امام مسلم کے ہیں وہ 160 ہیں، یعنی بخاری شریف کے 80 راوی پر اور محدثین نے کلام کیا، جبکہ امام مسلم کے 160 تو گویا ڈبل ہو گئے جن پر کلام کیا گیا، اس لحاظ سے بھی بخاری شریف افضل ہوئی۔ دوسرا احادیث کی تعداد، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متکلم فی روات سے بہت کم احادیث لی ہیں، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے متکلم فی روات سے بہت زیادہ احادیث لی ہیں، اس لحاظ سے بھی بخاری شریف کا تلہ بھاری ہے۔ تیسرا ہے کہ امام بخاری کے جو متکلم فی روات تھے وہ ان کے اپنے اساتذہ اور شیوخ تھے، چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی زندگیوں کو دیکھا، ان سے پڑھا، ان کو پرکھا، اور جب ان کے معیار پر وہ ثقہ ثابت ہوئے تو تب انہوں نے حدیث پاک کو نقل کیا، جبکہ امام مسلم کے جو روات ہیں متکلم فی وہ متقدمین میں سے ہیں، تو امام مسلم سے ان سے ملاقات ہی نہیں، اس لحاظ سے بھی بخاری شریف کا پلہ بھاری ہے۔ اور آخری بات کہ امام بخاری کے نزدیک حدیث معنعن یعنی جو عن سے حدیث روایت ہوتی ہے اس کے متصل ہونے کے لیے لقاء ضروری ہے استاد اور شاگرد کا، اور امام مسلم کے نزدیک ایسی حدیث کے متصل ہونے کے لیے معاصر ہونا، ہم اثر ہونا یہ کافی ہے. پانچویں دلیل، امام بخاری کی 80 احادیث پر کلام کیا گیا اور امام مسلم کی 130 احادیث پر کلام کیا گیا. ایک اور کوشچن جو پوچھا جاتا ہے طلباء سے کہ بخاری شریف کی خصوصیتیں بیان کیجئے، تو چند خصوصیتیں بہت مختصر الفاظ میں یوں سن لیجئے. پہلا کہ بخاری شریف کے جو تراجم ہیں وہ معرکت الآراء ہیں. دوسرا، امام بخاری تراجم میں آیات قرآنی لاتے ہیں. تیسرا، حدیث کی تفصیل کے لیے راجح اثر پہلے بیان کرتے ہیں. چوتھا، بخاری شریف میں کوئی ایسی حدیث نہیں جو علی سبیل المکاتبہ استاد سے لی ہو. پھر پانچواں، امام بخاری بدع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بدل حکم کا، جیسے بدل وحی، بدل اذان، بدل خلق. چھٹا، یہ براءت اختتام، امام بخاری رحمت اللہ علیہ احادیث کو بیان کرتے ہوئے مختلف جگہوں پر انجام یعنی موت کی طرف بار بار اشارہ کرتے ہیں تاکہ طلباء اس چیز کو یاد رکھیں کہ ہم نے بالآخر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جہاں ہماری زندگی کا حساب ہوگا. پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں. آخری بات کہ بخاری شریف میں 22 احادیث ایسی ہیں جن کو ثلاثیات کہا جاتا ہے. ثلاثیات کا مطلب یہ کہ مصنف اور نبی الاسلام کے درمیان صرف 3 واسطے. اس وجہ سے اس حدیث پاک کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے کہ اس کے راوی تھوڑے ہوتے ہیں. یہاں تو امام بخاری کے حالات کے بارے میں کچھ بات کی، اب آئیے کتاب کی طرف متوجہ ہو جائیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، حالانکہ اکثر مولفین اپنی کتاب کا آغاز حمد سے، صلات سے، شہادت سے شروع کرتے ہیں، مگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فقط بسم اللہ سے کتاب کی ابتدا کی. یہاں پہ ایک اشکال پیش آتا ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ والصلاۃ علیہ فہو اقطع ابتر ممحوکم من کل برکت. جو بھی اچھا کام الحمدللہ اور کہنے اور مجھ پر دوسری پڑھنے کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ محروم ہے، ابتر ہے، ہر برکت سے کٹا ہوا ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو الحمد سے شروع نہیں کیا، تو یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. محدثین نے اس کے جواب لکھے، پہلا جواب یہ کہ انہو حمد لفظا لا کتابتا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے زبانی الحمدللہ پڑھ لیا تھا مگر اس کو الفاظ میں نہیں لکھا. بعض محدثین نے یہ جواب دیا کہ حمد کا مقصود اللہ کی تعریف ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے میں اللہ کے دو صفاتی نام ہیں جس وجہ سے مقصد حاصل ہو جاتا ہے. محدثین نے یہ کہا کہ جو حدیث حمد ہے اس کا تعلق خطب سے ہے، کتب سے نہیں. خطب سے مراد خطبہ سے ہے، تقاریر سے ہے، جیسے جمعے کا خطبہ یا نکاح کا خطبہ. تو کتابوں سے اس کا تعلق نہیں، خطبوں سے ہے. چنانچہ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح نامہ لکھوایا تو نبی علیہ السلام نے اس کی ابتدا بسم اللہ سے فرمائی. گویا امام بخاری رحمت اللہ علیہ چونکہ سنت پر بہت پابند تھے، انہوں نے کتاب کے لکھنے میں بھی اسی سنت پر عمل کیا کہ جیسے نبی علیہ السلام نے بسم اللہ سے ابتدا کروائی تھی، انہوں نے بھی کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے کی. اب آگے ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابتدائیہ میں وحی کا تذکرہ فرمایا. ان حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہیں، ایک حواس خمسہ سے انسان علم حاصل کرے، مگر حواس خمسہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے چونکہ ہمارے حواس ناقص ہیں. دوسرا ہے عقل سے انسان علم حاصل کرے، عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، تو عقل پر بھی انسان بنیاد نہیں رکھ سکتا۔ یہ بھی طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں وحی الہی، کہ رب کائنات وحی کے ذریعے ہی بتا دیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا، یہی سب سے مضبوط طریقہ علم ہے۔ اور اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں لکھا کہ وحی کے ذریعے سے اس علم کی ابتدا ہوئی۔ آگے فرمایا وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے آیات قرآن لا کر بتا دیا کہ یہ وحی الہام نہیں ہے، چونکہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر الہام کے معنی میں بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا۔ وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى، مگر یہاں پر جو وحی ہے نا کیف کان بدء الوحی میں، یہ وحی رسالت ہے جس کا سلسلہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال سے بند تھا، اب وہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ اب اس میں نوح علیہ السلام کا جو تذکرہ ہوا تو اس کی تخصیص کی وجہ یہ تھی کہ اے قریش مکہ، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر اسلام کی بات کو ماننے سے انکار کیا تو ان پر عذاب آ گیا، اگر تم بھی قریش کے سرداروں انکار کرو گے تو تم بھی اسی طرح عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اب حدیث مبارکہ کے مضمون کی طرف آئیے۔ اس حدیث مبارکہ کی جو سند ہے اس میں بھی بہت لطائف ہیں، سبحان اللہ۔ چنانچہ سند حدیث میں جہاں تلاوت حدثنا کا لفظ آئے تو وہاں استاد تلاوت کرتا ہے، یا اخبرنا کا لفظ آئے وہاں پر تلمیذ تلاوت کرتا ہے۔ چنانچہ جب حدیث پاک بیان کرتے ہیں تو بالسند المتصل منی الى الامام الحمام کہتے ہیں۔ اب ہر وقت تو اس کا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے جب بھی حدیث شروع کریں تو استاد پڑھتے ہیں وبہ قال حدثنا، اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اب اس روایت میں جو یہ حدیث مبارکہ ہے اس میں یحییٰ بن سعید، محمد بن ابراہیم اور علقمہ ابن وقاص یہ تینوں تابعی ہیں، جبکہ سیدنا عمر لانو وہ صحابی ہیں۔ ایک اور لطیفہ یعنی نقطہ جو اس حدیث کی روایت میں ہے کہ اس سند میں حدیث کے جتنے سیغے روایت کے تھے وہ سب جمع ہو گئے۔ مثلاً سیغے ہوتے ہیں تحدیث، حدثنا، تو آپ اگر غور کریں تو حدثنا الحمیدی تو تحدیث بھی آ گئی، پھر اخبار، تو فرمایا اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمیو تو یہ بھی آ گیا، پھر سما بھی آ گیا کہ سمعت عمر بن الخطاب، پھر قول بھی آ گیا قال حدثنا الحمیدی، پھر اس کے بعد ان انا۔ چنانچہ اس حدیث کی روایت میں جو یہ الفاظ ہے نا قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری، یہاں پر جو ابو ذر کا نسخہ ہے امام بخاری کے شاگرد تھے، اس میں انہوں نے ان کا لفظ جو ہے استعمال کیا ہے حدثنا کی بجائے، تو گویا یہ صیغہ بھی استعمال ہو گیا۔ اس حدیث پاک کی جو روایت ہے اس میں ایک یہ بھی نقطہ ہے کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں حمیدی وہ قریشی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قدم و قریشا، ایک جگہ فرمایا الائمۃ من القریش، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا کہ اپنی کتاب کی جو سب سے پہلی حدیث تھی وہ اس راوی سے لی جو قریش میں سے تھے۔ پھر پہلی حدیث کے راوی ہیں حمیدی، اور جو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے اس کے راوی ہیں احمد بن اشکاب، لہذا پہلے بھی حمد سے، پہلے کا نام بھی حمد سے نکلا اور آخری کا نام احمد وہ بھی حمد سے نکلا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتے تھے کہ طالب علم کو ہر حال میں حمد میں مشغول رہنا چاہیے، ویسے بھی قرآن کا آغاز بھی حمد سے اور جنتیوں کی آخری دعا بھی حمد سے، اور جنت کا نام بھی دار الحمد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد، قیامت کے دن جو جھنڈا ملے گا وہ لواء الحمد، اور جو جنت میں نبی علیہ السلام کو گھر ملے گا اس کا نام ہوگا بیت الحمد. پہلی حدیث کے جو راوی ہیں حمیدی وہ مکی ہیں، اور دوسری حدیث کے راوی مالک جو ہیں وہ مدنی ہیں. اب ذرا غور کریں کہ وحی کی ابتدا مکہ سے ہوئی اور وحی کی ابتدا مدینہ پر ہوئی. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی روایت مکی استاد سے لی اور دوسری روایت مدنی استاد سے لی. پھر پہلی حدیث کے جو راوی ہیں وہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اور آخری حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا نظم و نسق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح ہونا چاہیے، اور تمہارے اندر علم کا شغف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح ہونا چاہیے. یہ تب ممکن ہے جب انسان ذکر کی کثرت کرے. اس لیے آخری حدیث ہے کلمتان حبیبتان، اس پر امام بخاری نے اختتام کیا. اس حدیث کی روایت میں ایک یہ نقطہ بھی ہے کہ اس حدیث کی سند غریب ہے، کہ ایک ہی صحابی ہیں عمر لانو جن سے یہ حدیث مروی ہے، اور جو آخری حدیث ہے وہ بھی غریب ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے طالب ان کو پیغام دیا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا بدل اسلام غریب و سیعود غریبا فتوبا للغرابا. اب ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس حدیث مبارکہ کا ترجمت الباب سے انتباق کیا ہے؟ کہ حدیث مبارکہ تو ہے انما الاعمال بالنیات، اور ترجمت الباب ہے کیف کان بدل وحی سے تعلق کیا بنا؟ تو علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ورود عمل وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے اور صدور عمل نیت کے ذریعے ہوتا ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں وحی کا تذکرہ کیا جو ورود اعمال کا مبدا ہے، اور حدیث مبارک میں نیت کا تذکرہ کیا جو صدور اعمال کا مبدا ہے. مناسبت واضح ہو گئی. دوسرا یہ کہ بدایت وحی جو تھی اس کا ذریعہ ہجرت غار حرا تھی، اور اس حدیث میں ہجرت کی تفصیل بیان ہوئی، اس لحاظ سے بھی مناسبت ہو گئی. تیسرا جواب کہ وحی میں اعمال شرعیہ کا بیان، جیسے حدیث میں نیت اعمال کا بیان، تو اس سے بھی مناسبت واضح ہو گئی. پھر وحی عمل کے لیے ہوتی ہے جبکہ عمل کی درستگی نیت سے ہوتی ہے، تو بھی مناسبت واضح ہو گئی. اس حدیث انما الاعمال بالنیات کی اہمیت بہت زیادہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا الحدیث یدخل فیہ نصف العلم، کہ اس حدیث میں آدھا علم داخل ہو گیا. کیوں؟ کہ عبادات بدنی بھی ہوتی ہیں اور قلبی بھی ہوتی ہیں. اب چونکہ اس کا تعلق قلب سے ہے لہذا آدھا علم ہو گیا. امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے. جوامع الکلم کہتے ہیں وہ حدیث کے جس میں بڑے مضمون کو تھوڑے لفظوں میں بیان کیا ہو، یعنی دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہو. چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں ثلث العلم ہے، علم کا تیسرا حصہ. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انسان کے اعضا زبان اور قلب ان سے اعمال ہوتے ہیں، اور چونکہ اس کا تعلق قلب سے ہے اس لیے تیسرا حصہ اس میں علم موجود ہے. امام عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں من اراد ان یصنف کتابا فلیبتدی بھذا الحدیث، جو شخص کتاب لکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ اس حدیث سے شروع کرے. اب ذرا حدیث پاک کے مضمون پر توجہ کیجئے. انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اس سے مراد کہ نیت کی اعمال کی صحت، ان کا ثواب، ان کا نتیجہ اور ان کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے. اس میں اعمال اور نیات دونوں کو جمع کیا گیا. اس کو کہتے ہیں مقابلۃ الجمع بالجمع. مقصد یہ ہے کل عمل بنیته. ایک حدیث پاک میں نیت مفرد بھی آئی ہے. وہاں پر یہ توجہ کی گئی کہ جوارح زیادہ ہیں تو اعمال جمع لایا گیا، قلب ایک ہے لہذا نیت کو مفرد لایا گیا. عمل میں اور فعل میں فرق ہوتا ہے. عمل ہوتا ہے جو مکلف کرے یعنی انسان کرے, اور فعل مکلف غیر مکلف دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں وَعْمَلُوا صَالِحًا, یہ نہیں کہتے وَفَعْلُوا صَالِحًا. تو گویا لب لباب یہ ہوا کہ عمل کا لفظ ذوی العقول کے لیے, پھر نیت اور ارادے میں فرق ہوتا ہے کہ نیت کے ساتھ غرض ہوتی ہے, ارادہ بدون غرض کے ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ارادہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ اعمال کا مدار نیت پر ہے, تو ایک بندہ اگر نیت کو جمع کر لے تو اس کو پھر متعدد ثواب ملیں گے. مثال کے طور پہ ایک آدمی مسجد جا رہا ہے, وہ نیت کرتا ہے میں مسجد میں جاؤں گا, ذکر کروں گا, تلاوت قرآن کروں گا, اعتکاف کی نیت کروں گا, جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا, پھر دعائیں مانگوں گا, لایانی سے پرہیز کروں گا, مسلمان بھائیوں سے ملاقات ہوگی. اب اتنی نیتوں کے جمع ہونے پر اس کو مسجد میں جانے کا اتنا زیادہ ثواب ملے گا. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو ٹھیک کرنے کی عادت بنائیں, بلکہ یوں سمجھیں کہ اپنی عادت کو اپنی عبادت بنائیں. بہت سارے لوگ اعمال کرتے ہیں مگر نیت نہ ہونے کی وجہ سے اجر نہیں ملتا. مثال کے طور پر ایک عورت اگر اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے صبح سے شام تک بھوکی پیاسی رہتی ہے تو اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا, اس لیے کہ اس کی نیت تھی اپنے وزن کو کم کرنا, روزے کی نیت ہی نہیں تھی. اور اعمال کا مدار نیت پر ہوتا ہے. اسی طرح ایک بندہ بدون نیت کے بھوکا رہے سارا دن, اس کو بھی ثواب نہیں ملے گا. نیت کا ہونا ضروری ہے. بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو ثواب ہوتے ہیں لیکن ہمیں نیت کا پتہ نہیں ہوتا, ہم کر نہیں پاتے. مثال کے طور پہ ہر ماں بچے کو پیار کرتی ہے مگر وہ تب ان اپنے دل کی محبت کی بنا پر بچے کو پیار کرتی ہے. اگر پیار کرتے ہوئے وہ یہ نیت کرے کہ شریعت نے کہا کہ جو اپنے بچے کو پیار کرے اور اس وقت بچے کی مہک کو سونگے وہ جنت کی مہک سونگے گا, اب بچے کو بوسہ دینا اور پیار کرنا اس کے لیے عبادت بن جائے گا. ہر آدمی اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے لیکن اگر کوئی دیکھتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, والد کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, تو یہی عادت اس کی عبادت بن جائے گی. بہت سارے لوگوں کو دیکھا رات کو سوتے ہوئے وہ اپنے کپڑے بدل کے سوتے ہیں, کام کے کپڑے اور آرام کے کپڑے اور. اب یہ عادت ہوتی ہے لوگوں کی, چنانچہ اگر اس نے عادتاً بدلا تو ثواب نہیں ملے گا. لیکن اگر اس نے یہ نیت کر لی کہ نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے کپڑے بدلتے تھے تو اب اس کے لیے کپڑوں کا بدلنا بھی عبادت بن جائے گا. ہمارے بزرگ اپنے مشائخ کی صحبت میں 8-8 سال رہ کر نیت کو ٹھیک کرنا سیکھا کرتے تھے. چنانچہ ایک صاحب نے گھر بنایا اور وہ اپنے شیخ کو لے کے آئے کہ حضرت دعا کر دیجیے. شیخ نے آ کے گھر دیکھا, دعا کر دی, پھر انہوں نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ یہ روشن دان کیوں بنایا؟ اس نے کہا حضرت اس لیے کہ اس میں سے روشنی آئے گی, ہوا آئے گی. انہوں نے فرمایا کہ تم نیت اگر یہ کر لیتے ہو کہ یہاں سے مجھے اذان کی آواز آئے گی تو تمہیں ثواب بھی ملتا اور روشنی اور ہوا تو تمہیں ملتے ہی رہنی تھی. تو معلوم ہوا کہ ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کیا کریں. چنانچہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس امت کو بدنیتی سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا بلا نیتی سے ہوا ہے, کہ ہم کام کرتے ہیں نیتی ٹھیک نہیں کرتے اور اس کے ثواب سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. چنانچہ فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى, یہ ما قبل کی وضاحت ہے, گویا دوسرا جملہ پہلے کی تاکید ہے. ایک عام اشکال اس حدیث مبارکہ پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب مدار نیت پر ہے تو کیا برے اعمال اچھی نیت سے کریں تو وہ اعمال صالحہ بن جائیں گے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی اس لیے مال چوری کرے کہ جی میں مسکینوں پر صدقہ کروں گا, تو بتانے کا مقصد یہ کہ وہ اعمال جو حرام ہیں منع ہیں وہ تو اللہ کے غضب کا ذریعہ ہیں, ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو اعمال اچھے ہیں نیک ہیں اس میں بھی اگر نیت بد ہو جائے گی تو وہ نیک اعمال بھی انسان کے لیے وبال بن جائیں گے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن ایک عالم کو جہنم میں ڈالیں گے, شہید کو جہنم میں ڈالیں گے, ایک سخی کو جہنم میں ڈالیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دکھاوے کے لیے یہ سب کچھ کرتے تھے, لہذا ان کا یہ عمل اللہ کے ہاں دھتکار دیا جائے گا. اب یہاں پر خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہجرت دو طرح کی ہوتی ہے. حصول علم کے لیے ہجرت ظاہری فائدہ دیتی ہے, اور حصول کمال کے لیے ہجرت باطنی. ہجرت سے باطنی کہتے ہیں المہاجر من ہجر من الخطایا والذنوب. مہاجر وہ ہوتا ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے, وہ صحیح معنوں میں مہاجر ہوتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ حصول علم کے لیے اساتذہ کی خدمت میں چل کے جانا بھی پڑے تو اس میں کوتاہی نہ کریں, اور حصول قرب کے لیے اگر گناہوں کو چھوڑنا لازمی ہے تو ہم ہر گناہ سے بچیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو. اس حدیث کا شان ورود سن لیجئے. ایک شخص تھے صحابہ میں سے جو ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتے تھے, چنانچہ انہوں نے مدینہ طیبہ پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. عورت نے جواب دیا کہ اگر آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو میں آپ کی یہ پرپوزل قبول کر لوں گی. چنانچہ وہ صحابی ہجرت کر کے آ گئے. اب مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ کیا ان کو ہجرت کا ثواب ملے گا یا نہیں. تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے, اور جس کی ہجرت عورت سے نکاح کے لیے ہوگی تو وہ عورت سے نکاح ہو جائے گا. چنانچہ اس کو نبی علیہ السلام نے اس طرح بیان فرمایا کہ جس سے مسئلہ واضح ہو گیا. ایک نقطہ یہاں سمجھنے والا ہے کہ اس پوری حدیث میں کہیں اس صحابی کا نام نہیں آیا جنہوں نے ہجرت کی تھی. آج تک اس صحابی کے نام کا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ صحابی کون تھے. ان کو کہتے تھے مہاجر ام قیس. ام قیس اس عورت کا نام تھا, چنانچہ اس صحابی کا نام پڑ گیا مہاجر ام قیس. جیسے انہوں نے ہجرت کی تھی, مگر نبی علیہ السلام نے صاحب معاملہ کی رسوائی نہ کی, ان کا نام لے کر بات نہ کی. یہاں سے یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم آپس کی گفتگو میں جب کسی کا نام لے کر بات کرتے ہیں یہ غیبت ہوتی ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے. اور حدیث پاک نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے. تو طلباء طالبات کو چاہیے کہ وہ غیبت کے گناہ سے بچیں, اور نبی علیہ السلام کی اس ترتیب کو سامنے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بھی کی مگر صاحب معاملہ کا نام بھی واضح نہ کیا. یہی ترتیب قرآن پاک سے معلوم ہوتی ہے. چنانچہ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تو فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. اب اگر اللہ تعالیٰ اس عورت کا نام بیان فرما دیتے تو دو لفظوں میں واسی مٹ جاتی, مگر جس پروردگار نے خود غیبت کو ناپسند فرمایا وہ کیسے ایسے کلام فرما سکتے تھے جس سے غیبت کا شائبہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے زیادہ الفاظ کے ساتھ کلام کو طویل کرنا پسند کر لیا مگر عورت کا نام نہیں بتایا. کیا کہا؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. سبحان اللہ, حیران ہوتے ہیں کہ مومن کی عزت کا کتنا احترام کیا گیا کہ کوئی بندہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں کوئی بات ایسی نہیں کر سکتا جس بات کو سنے تو مومن کا دل ناراض ہو نہ خوش ہو, ایسی بات ہی نہیں کر سکتے. عام طور پر طلباء یہ سمجھتے ہیں جی ہم کوئی جھوٹ تھوڑا بول رہے ہیں. بھائی اگر آپ جھوٹ بولتے تو پھر تو بہتان کا آپ کو کی سزا ملتی, کیونکہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں مگر بات ایسی ہے کہ جو اس کو ناپسند ہے. لہذا اب یہ غیبت یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. چنانچہ حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ ان سے رئیس الاحرار حبیب الرحمن لدھیانی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ تصوف کیا بلا ہے؟ فرمایا کہ تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ. شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، نابینا بھی تھے اور ان پڑھ بھی تھے. ان کے سامنے قرآن مجید کی آیت کوئی پڑھتا تو بتا دیتے، کوئی حدیث پاک پڑھتا تو بتا دیتے، کوئی عام بندے کا کلام ہوتا تو بتا دیتے. لوگوں نے پوچھا آپ تو پڑھے ہوئے بھی نہیں، کیسے پتہ چلتا ہے یہ آیت ہے یہ حدیث ہے؟ وہ کہنے لگے کہ قرآن پاک کی جب آیت پڑھی جاتی ہے تو اس کی الگ انوارات ہیں، حدیث مبارکہ کے الگ انوارات ہیں، اور جب عام بندے کا کلام ہوتا ہے تو اس میں انوارات نہیں ہوتے. میں ان انوارات سے پہچانتا ہوں کہ یہ کس کا کلام ہے. اس سے ثابت ہوا کہ طلباء جب حدیث مبارکہ پڑھیں گے تو نبی علیہ السلام کے کلام مبارک کے برکات انوارات ان پر برسیں گے. چاہیے کہ باوضو ہو کر بیٹھیں، دل کے برتن کو سیدھا کر کے بیٹھیں تاکہ یہ انوارات ان کے دلوں کو منور کر دیں. سنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ جب حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے تو اس وقت یہ حال تھا کہ جب طلباء حدیث کا درس پڑھ کر نکلتے تھے تو ان کے چہروں پہ ایسے نور ہوتا تھا جیسے رمضان کا اعتکاف کرنے کے بعد معتکف کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. یہ نور ان کو ملتا تھا حدیث مبارکہ کی محبت کی وجہ سے. تو طلباء اور طالبات کو چاہیے کہ باوضو ہو کر اخلاص کے ساتھ دل کے برتن کو سیدھا کر کے بیٹھیں تاکہ اللہ رب العزت ان احادیث کی برکات اور ان کے انوارات سے دلوں کو منور فرمائے. ایک اور نقطہ ذہن میں رکھے کہ یہ کوشش کیجئے کہ ہر حدیث اپنے استاد سے سنیں. اس کو کہتے ہیں سند متصل. نبی علیہ السلام سے جب حدیث پاک کا سند متصل کا رشتہ بن گیا تو وہ مضبوط رشتہ ہے. اللہ اکبر. تو جو طلباء چھٹی کر لیتے ہیں مدرسے میں آنے سے بہانے کر لیتے ہیں، وہ اپنے استاد سے سبق پڑھ ہی نہیں پاتے. جو سبق وہ نہیں پڑھتے ان احادیث کی سند ان کی متصل نہیں ہوتی. اسی لیے ہم نے دور حدیث کے ایسے بھی کئی طلباء کو دیکھا ہے، پورا سال صحت ہو یا بیماری، خوشی ہو یا غمی، اپنے سبق کو قضا نہیں ہونے دیتے، اپنے استاد سے حدیث سن کر سند متصل کا رتبہ پاتے ہیں. چنانچہ حدیث مبارکہ سے جس کو محبت ہو، نبی علیہ السلام کے سینے انور سے اس کو خاص قید ملتا ہے. شاہ ولی اللہ معتدل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مواجہ شریف پر حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے سینے انور سے سورج کی کرنوں کی طرح شعائیں نکل رہی ہیں اور جو حدیث کا شغف رکھنے والے لوگ ہیں ان کے دلوں پر پڑ رہی ہیں. تو جو طلباء حدیث مبارکہ محبت سے پڑھیں گے تو یہ نور ان کے دلوں کو بھی منور کرے گا. ہمارے بہت قریبی تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو حدیث سے بہت محبت ہے، بتلاتے ہیں کہ ان کی زندگی کا کوئی بھی ہفتہ نبی علیہ السلام کی زیارت کے بغیر نہیں گزرتا. ہم نے اپنے مشائخ سے سنا ہے کہ دور حدیث میں جو طلباء اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں تو اس سال میں ان کو نبی علیہ السلام کی خواب میں ضرور زیارت نصیب ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فی ھذا العام. اب میں اپنی بات کو ذرا سمیٹتا ہوں. بخاری شریف کو اللہ رب العزت نے بہت قبولیت بخشی، چنانچہ امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، نبی اسلام نے ان کو فرمایا الا متى تدرس کتاب الشافعی ولا تدرس کتابی، تو کب تک امام شافعی کی کتاب پڑھائے گا، میری کتاب نہیں پڑھاتا. وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اسلام کون سی کتاب، تو فرمایا جامع محمد بن اسماعیل، کہ بخاری شریف کی جو کتاب ہے یہ میری کتاب ہے. امام بخاری کے جو آخری شاگرد ہیں ان کا نام ہے علامہ فروری رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا نبی علیہ السلام کو، تو آپ نے پوچھا این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ فقول، تو میں نے یہ کہا اُرید محمد بن اسماعیل، میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہا ہوں. نبی السلام نے فرمایا اکرہم منی السلام، یعنی ان کو میرے سلام پہنچا دینا. عبدالواحد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم ومعہ جماعت من اصحابہ، میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، ان کے ساتھ صحابہ کی بڑی جماعت تھی. وہ واقف فی موضع، وہ ایک جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. فسلمت علیہ، میں نے نبی علیہ السلام کو سلام عرض کیا. فرد علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے میرے سلام جواب دیا. فقلت ما وقوفک ہنا یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ قال انت بر محمد ابن اسماعیل، فرمایا میں محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں نے وہ وقت اور وہ دن لکھ لیا. فلما کان بعد ایام، کچھ ایام کے بعد مجھے بلغنی، مجھے خبر پہنچی، فوتہو، کہ اس وقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے تھے. اللہ اکبر. جو اپنی زندگی حدیث مبارکہ کے علم کو سیکھنے میں سکھانے میں گزاریں گے، پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو ایسی قبولیت نصیب ہوگی. چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو جب دفن کیا گیا تو ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی رہی. بعض لوگ اس بات پہ بڑے حیران ہوتے ہیں، مگر ہمیں تو اس بات پہ کوئی حیرانی نہیں، اس لیے کہ ایک شاعر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مٹی کو دیکھا جس میں سے بہت خوشبو تھی. میں نے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ اس نے کہا تھا میں تو مٹی ہوں. ایک پھول میرے اوپر گر گیا تھا، اس پھول کی خوشبو نے مجھے معطر بنا دیا. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی تو پھول ہی تھے، ان کو جب قبر میں دفن کیا گیا تو قبر کی مٹی سے خوشبو آنے لگی. جمال ہم نشین در من اثر کر وگر نہ من ہما خاتم کے ہستہ. چنانچہ ابن ابی جمرہ فرماتے ہیں کہ اگر صحیح بخاری کو مصیبت کے وقت پڑھا جائے اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور کر دیتے ہیں. اگر اس بخاری شریف کو لے کر کشتی میں کوئی سوار ہو تو وہ کشتی نجات پاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ امام بخاری مستجاب الدعوات تھے، انہوں نے دعا مانگی، اللہ اس میری کتاب کو جو پڑھے گا، جو دعا مانگے گا اس کی دعا کو قبول کر لینا. اللہ اکبر. چنانچہ علامہ سید اصیل الدین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس کتاب کو 120 مرتبہ مختلف مقاصد کے لیے پڑھا اور اللہ نے میرے ہر ہر مقصد کو پورا کر دیا. آج ہم بھی اپنے دلوں میں یہ مقصد بنا لیں، کیا اے اللہ آپ ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم آپ کو پتا جائیں. یہ ہماری مراد ہونی چاہیے، یہ ہمارے دل کی منشا ہونی چاہیے. اللہ ہم خود تو نہیں بن سکتے، آپ چاہیں تو آپ ہمیں بنا سکتے ہیں. کشانی کے دلوں سے پکڑ کر اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا دیجئے اور ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. اس وقت ہم اپنے دل میں ایک مراد یہ بھی رکھ لیں، اے اللہ ہم سے پہلے راضی ہونا پھر ہمیں موت عطا کرنا. کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ دلوں کے بہت جاننے والے ہیں، ہم نا اہل ہیں